الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. آج کے ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے رمضان المبارک کے اعمال، یعنی رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے. رمضان اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ عنقریب ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر ایسا عظیم و شان مہینہ عطا فرمایا. اس لیے لازم ہے ہر مسلمان پر، خصوصاً اہل طریقت اور اہل محبت پر، کہ وہ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادت اور ریاضت سے مزین کرتے ہوئے گزار دیں. اس ماہ مبارک کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے. روزے کے لغوی معنی کسی چیز سے رکنے اور چھوڑ دینے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں صبح سے شام تک کھانے پینے کی چیزوں سے اور عمل تزویج سے اپنے آپ کو روک دینا، یہ روزہ ہے. روزے کی غرض و غایت قرآن نے جو بیان کی وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے کی ایک تاریخ ہے، تورات انجیل زبور میں روزے کا ذکر ہے، اور ہم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان میں بھی روزے کا عمل جاری تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا تھا اور وہ لوگ روزہ رکھتے تھے. لیکن اس تسلسل کے ساتھ جس طرح رمضان المبارک میں رکھا جاتا ہے ایسا نہیں تھا. قریش مکہ معظمہ میں 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، اور اس کی غرض و غایت یہ بیان کرتے تھے کہ اس دن خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جاتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے، تو وہ روزہ رکھتے تھے. مدینہ طیبہ میں رہنے والے یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھ رہے ہیں. ان سے پوچھا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن اس تاریخ کو، یعنی 10 محرم الحرام کو، اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو فتح عطا فرمائی، اس سے نجات دی. واقعہ پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کر نکلے، پھر وہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا، تو بنی اسرائیل کو اس سے نجات ملی. اس شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے. تب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ہم پر زیادہ حق ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، لہذا تم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو، اور اگر صرف 10 کا رکھو گے تو یہود سے مشابہت ہوگی، اس لیے 9 اور 10 کا رکھو، تاکہ مشابہت بھی نہ ہو اور اس دن کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے. ان تمام چیزوں سے یہ پتا چلا کہ گزشتہ امتوں میں بھی روزے کا عمل تھا، وہ لوگ روزہ رکھتے تھے. جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں، فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان پر فرض کیے تھے جو تم سے پہلے تھے، تو ہم سے پہلے کون تھے؟ یہ گزشتہ امتیں جو تھی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیں. اب پھر اس کے بعد اس فرضیت کی غرض اور غایت بیان کی جا رہی ہے، یعنی ہر چیز کا ایک مقصد ہے نا. اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں کوئی بے معنی یا بے مقصد ہرگز نہیں. آپ دیکھ لیں جتنے احکام ہیں، جب آپ اس کی تہ میں پہنچیں گے تو اس کے ظاہری باطنی فوائد آپ پر ظاہر ہو جائیں گے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات، خیرات، جتنی بھی چیزیں ہیں، جو احکامات فرض ہیں یا جو احکامات واجب ہیں یا سنت کے درجے میں ہیں، جتنے بھی احکامات اسلام ہیں آپ ان کا جائزہ لے لیں، ایک ایک کو دیکھ لیں، ہر ایک کا ظاہری اور باطنی فائدہ موجود ہے. کوئی ایک عمل ایسا نہیں کہ جو بالکل بیکار ہو، آپ سوچیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اب روزے کی غرض و غایت، اس کی فرضیت کی جو بیان کی گئی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور متقی کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقویٰ ہا ہنا، تقویٰ ہا ہنا، تقویٰ ہا ہنا. تقویٰ یہاں ہوتا ہے دل میں. تقوی کے معنی پرہیزگاری، تقوی کے معنی اپنے آپ کو تمام غلط کاموں سے بچانا، تقوی کے معنی دل کی پاکیزگی. تو جب دل پاک ہوگا تو نگاہ پاک ہوگی، اور نگاہ پاک ہوگی تو ذہن پاک ہوگا، اور ذہن پاک ہوگا تو اعمال و افعال و کردار سب پاکیزہ ہو جائے. اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب آپ کہیں گے روزے سے کیسے متقی بن؟ صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے، کچھ کھاتے نہیں، کچھ پیتے نہیں، کیوں؟ روزے میں اطاعت خداوندی کا جیسا مظاہرہ ہوتا ہے کسی عبادت میں نہیں ہوتا. چھپ کر آدمی نماز پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، تلاوت قرآن کر لے، کوئی بھی چیز کر لے، اور چھپ کر کھا پی بھی سکتا ہے، لیکن کھاتا نہیں. کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں. کھانے پینے کی ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، پانی موجود ہے، ایک سے ایک مشروبات موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن ہاتھ ان کی طرف نہیں جاتا. کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں. رضائے خداوندی، اطاعت خداوندی کا کیسا مظاہرہ ہو رہا روزے میں؟ چھپ کر آدمی کھا لے، بھئی ظاہری طور پر اگر کھائے گا لوگ دیکھیں گے، دیکھو رمضان میں کھا رہا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں چھپ کر آدمی کھا لے، لیکن چھپ کر بھی نہیں کھاتا. کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا نہیں. صبح سے شام تک کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک رکھا. اب اس میں حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے، جب آدمی بھوکا رہے گا تب اس کو کھانے کی قدر ہوگی. اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو اس کو کیا پتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے؟ غریبوں کی بھوک کا اندازہ کیسے کرے گا؟ جب روزے میں بھوکا پیاسا رہے گا تب احساس ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کھانا میسر نہیں. وہ کیسے بھوکے رہتے ہوں گے؟ وہ میرے مسلمان بھائی کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ اس کو بھوک کا احساس ہوگا، اس کو پیاس کی شدت کا احساس ہوگا، اور پھر اس کے دل میں رزق کی قدر ہوگی. ہر چیز جب آدمی کو مل جائے تو اس کو قدر نہیں ہوتی، اور جو چیز محنت سے، کوشش سے حاصل کی جائے اسی کی قدر ہوتی. تو روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ جب انسان کھاتا پیتا انسان، اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، پیسہ ہے، پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، کھانا پینا، اوڑھنا، ہر چیز، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود پھر نہیں کھاتا، پانی ہونے کے باوجود نہیں پیتا. کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں. دوسری چیز، روزہ شہوت کو توڑتا ہے، روزہ شیطان سے دور کرتا ہے، روزہ غلط خیالات ذہن سے نکال دیتا ہے، روزہ نفس کشی کا بہترین ذریعہ ہے. اسی لیے بزرگان دین اولیاء کاملین کثرت سے روزے رکھا کرتے، کثرت سے روزے رکھتے. کیوں؟ شہوت کو توڑتا ہے، شیطان سے دور کرتا ہے، نفس کشی کا بہترین ذریعہ ہے. چلے میں اسی لیے روزہ ہے. آپ کھاتے پیتے بھی رہیں اور چلہ بھی کرتے رہیں، ایسا نہیں. روزے کو لازمی قرار دیا گیا کہ تم ظاہری طور پر ان تمام چیزوں سے رک جاؤ اور باطنی طور پر غلط کاموں سے رک جاؤ. حقیقت میں یہ ہے. تو روزے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ دوسروں کی غریبوں کی بھوک کا احساس ہوگا جب آپ بھوکے رہیں گے, کسی کی پیاس کا احساس ہوگا جب آپ پیاسے رہیں گے, اور دوسری حکمت یہ ہے کہ روزہ اللہ سے قریب کر دیتا ہے, شیطان سے دور کرتا ہے اور رحمان سے قریب کرتا ہے. روزہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کا ذریعہ ہے, ظاہری اور باطنی گندگی کو آلودگی کو جسم سے دور کر دیتا ہے. انسان کے اندر ایک روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر اطاعت خداوندی کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کیسے سے کیسا گناہگار آدمی ہو, جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, چگلی کھاتا ہے اور بہت سے غلط کام کرتا ہے, لیکن جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو کبھی چھپ کر بھی کھاتا پیتا نہیں. گھر میں جا کے کھا سکتا ہے, کمرہ بند کر کے کھا پی لے, نہیں. کیوں؟ میرا روزہ ہے. اس کو احساس ہے کہ ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی, جب مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا پھر بھی ایک دیکھنے والا ہے جو مجھے دیکھ رہا. اچھا کھانا حلال ہے یا نہیں, پانی حلال ہے یا نہیں, لیکن یہی حلال چیزیں رمضان میں ہم استعمال نہیں کرتے. دن کے وقت پانی نہیں پیتے, کھانا نہیں کھاتے, کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں. تو جب رمضان المبارک میں اطاعت خداوندی اور اتنا جذبہ کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی رمضان میں دن کے وقت نہیں کھاتے پیتے صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا نہیں ہے, تو پھر رمضان کے بعد ان حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے جس میں اللہ کی رضا نہیں؟ اسی لیے ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے. ایک مہینے تک تمہارے اندر اطاعت خداوندی کا جذبہ پیدا ہو جائے, رضا خداوندی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور تمہارے اندر تزکیہ نفس, تصفیہ قلب ہو جائے, دل اور ذہن پاک اور صاف ہو جائے. جب تم حلال چیزوں کو اس کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہو تو حرام چیزوں کو بھی ساری زندگی کے لیے اس کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہو. تب اصل میں تقویٰ پیدا ہو, تب اصل میں پرہیزگاری پیدا ہو. اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ روزے رکھتے ہی نہیں, کچھ جو ہیں رکھ کر توڑ دیتے ہیں, کچھ بیماری کا بہانہ کر لیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے آسانی دی, وَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو چھوڑ سکتے ہو, بعد میں اس کی قضا کر سکتے. ہونا یہ چاہیے اگر کوئی معمولی سفر ہے تو اس میں آپ نہ چھوڑیں, جس طرح کہ آج کل ہوائی جہاز کا سفر ہے, ڈیڑھ گھنٹے میں ادھر سے ادھر آپ چلے گئے. لیکن لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر ایک گھنٹے کی بھی فلائٹ ہے تو روزہ چھوڑ دیا. نہیں جی, سفر ہے سفر. ارے آرام سے اے سی میں بیٹھ کر تمہارے انہیں تمہیں چلنا ہے نہ پھرنا ہے. وہ گھوڑوں کے سفر تھے, وہ اونٹوں کے سفر تھے جس میں اچھل کود تھی, جسم پورا حرکت میں ہوتا تھا اور انسان بالکل کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں, گرمی میں, شدت میں سفر کر رہا ہے. اجازت دے دی, آرام سے پلین میں بیٹھ کر آ گئے, اڑتے ہوئے ایک گھنٹے میں ادھر سے ادھر, ڈیڑھ گھنٹے میں یا چار گھنٹے میں روزہ چھوڑ دیا. تو ایسا نہ کرے, اجازت ہے لیکن جب ہمت ہو تو رکھنا چاہیے, اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کی قضا کر. بہت سی جگہ ایسا دیکھا گیا کہ ذرا سا سر میں درد ہوا تو روزہ چھوڑ دیا, معمولی تکلیف ہوئی تو روزہ چھوڑ دیا, ایسا نہیں. دوسری بات, روزہ رکھ کر اور پھر توڑ دینا یہ اور زیادہ گناہ. 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, 60 روزے رکھے, غلام آزاد کرے, سزا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما, ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فدا کا امی و ابی, حضور میرے ماں باپ قربان, میں نے روزے میں ایک ایسا عمل کر لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا. سرکار نے فرمایا اچھا 60 روزے رکھو مسلسل. کہ سرکار 60 روزے رکھ سکتا تو یہ ایک ہی کیوں توڑتا, میری تو ہمت نہیں کہ 60 روزے رکھو. فرمایا اچھا ایک غلام آزاد کرو, میں تو غریب آدمی ہوں یہ بھی نہیں کر سکتا. اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, یہ بھی نہیں کر سکتا. فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. اب دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار، نبی مختار ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا. اگر یہی مسئلہ آج کے کسی مفتی کے پاس پیش کیا جائے تو مفتی صاحب تو وہی جواب دیں گے جو شریعت کا حکم ہے، 60 روزے رکھو میں نہیں رکھ سکتا، غلام آزاد کرو، غلام اور لونڈی تو خیر آج کل ہے ہی نہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یہ بھی نہیں کر سکتا، ان کا دل بھاگ جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ارے یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، 60 روزے رکھنے تجھے مسلسل، گیپ نہیں ہے بیچ میں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی حل نہیں اس کے علاوہ، قربان جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مختار کل بنا کر بھیجا، تمام اختیار عطا فرمایا، فرمایا 60 روزے رکھو، حضور یہ نہیں رکھ سکتا، غلام آزاد کرو یہ بھی نہیں کر سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یہ بھی نہیں کر سکتا، اچھا بیٹھ جاؤ، کرم نوازی دیکھو رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہیں سے کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا سرکار کی بارگاہ، حضور نے فرمایا یہ لو، اپنے پاس سے عطا فرما رہے ہیں، یہ لو اور مدینے میں جو سب سے زیادہ غریب ہو اس کو دے دو، جو سب سے زیادہ غریب ہو اس کو دے دو، جو عمل تم نے کیا اس کا فدیہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، آقا کی اتنی مہربانی تو غلام تو پھر اور زیادہ، کرم پر کرم ہو رہا، کرم بالائے کرم، ورنہ سرکار یہ فرما سکتے تھے کہ بھائی یہ تین چیزیں ہیں اگر نہیں کر سکتے تو جاؤ، لیکن وہ بھی تو رحمت للعالمین ہیں، وہ بھی تو امت سے محبت کرنے والے، اپنے پاس سے دے دیا، یہ غریب ہے جاؤ یہ لے کر تقسیم کر دو، مدینے میں جو سب سے زیادہ غریب ہو اسے دے دو، حضور مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں. جب یہ کہا سرکار مسکرائے، فرمایا جا تو خود ہی کھا لے کام ہو جائے گا، اپنا فدیہ خود ہی کھا لے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، نبی یہ مختار ہیں، اللہ نے ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا ہے، سرکار نے اجازت دے دی کام ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز سے بچیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ روزہ توڑنا پڑے، جان بوجھ کر کبھی نہیں، کوشش کریں کہ ہم رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا، نیت آپ کی ہوگی کرم اس کا ہوگا، نگاہ کرم سرکار کی ہوگی کام ہو جائے گا. دوسری چیز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی، صحیح مسلم شریف کی حدیث، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں. اور یہی حدیث بخاری میں بھی دوسرے الفاظ کے ساتھ اور زیادہ الفاظ کے ساتھ یہ موجود ہے مختلف روایتوں سے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان بند ہوتا، جتنے شیاطین ہیں سرکش جن حدیث شریف میں آیا نا بند ہوتا، لیکن پھر بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چگلی کھاتے ہیں اور دیگر غلط کام، کہ تو شیطان تو بند ہے یہ غلط کام کیوں ہو رہے ہیں؟ غلط کام تو شیطان ہی کراتا ہے نا، جب یہ رمضان میں بند ہو گیا تو سب کے سب نیک متقی پرہیزگار، سب رجوع اللہ، سب عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف، توبہ کی طرف، لیکن ہم دیکھتے بعض لوگ جو ہیں وہ اسی روش پر قائم، جھوٹ اسی طرح بول رہے ہیں، چغلی اسی طرح ہے، غیبت اسی طرح ہے، نمازوں کا ترک کرنا اسی طرح ہے، تراویاں پڑھی شروع میں بیچ میں بھاگ گئے، آخر میں پھر آ گئی، ختم قرآن میں پھر موجود، بیچ کی تراویاں غائب، یہ ساری چیزیں ہیں نا. علماء کرام نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں، فرماتے ایک تو یہ ہے انسان اور شیطان یہ دونوں پورے سال لگے رہتے ہیں، شیطان ایک منٹ بھی نہیں چھوڑتا نا، نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، عبادت میں خلل ڈالتا ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں جو چیز یاد نہیں ہوگی نماز میں یاد آ جائے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جان بوجھ کر وہی چیز ذہن میں ڈالے گا تاکہ اس کی نماز خراب ہو جائے. اور ہوتا یہی اکثر, آپ نے نیت باندھی فوراً آج تو فلاں جگہ جانا تھا یا فلاں صاحب, جلدی جلدی نماز پڑھی وہ بھاگ گئے. لیکن یہ سوچ کر نماز چھوڑ دینا یہ بہت بڑی نادانی. بزرگوں نے فرمایا کیسی ہی کیفیت ہو, بعض لوگ کہتے ہیں خوشو خضو نہیں تو نماز کی ضرورت کیا, نماز ادھر پڑھ رہا ہے دھیان ادھر ہے, اللہ کی طرف تو دھیان نہیں ہے. انہوں نے فرمایا نہیں, یہ شیطان کی طرف سے ہے, وہ روکتا ہے تم رکو نہیں. اگر یہ سوچ کر تم رک گئے تو اس کی کامیابی ہے. نماز پڑھتے رہو, سجدے کرتے رہو, اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکاتے رہو, ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا پوری زندگی کی عبادت قبول, یہ اس کا کرم ہے. یہ سوچ کر کہ خشوع خضوع نہیں ہے, رجوع اللہ ہم نہیں ہیں, ہمارے خیالات منتشر ہیں, ذہن منتشر ہے, کبھی بھی نماز کو ترک نہ کی, پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے, جب کرم ہوگا ادھر بھی کامیاب ادھر بھی کامیاب. تو اب جو لوگ شیطان کی طرف رجوع رہتے ہیں, پورے سال میں ان کو اتنا بہکا دیتا ہے کہ ہمارے خیال میں رمضان میں اس کو ضرورت نہیں پڑتی بہکانے کی. اس کو پتا ہوگا کہ بند ہونا ہے تو پہلے اتنا کر دو کہ یہ اپنا کام کرتے رہیں, یہ اپنا کام کرتے رہیں. بند ہونے کی حکمت یہ ہے, حدیث شریف میں جو آیا کہ شیاطین بند ہوتے ہیں, کہ اس میں تمام انسان عام دنوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف عبادت کی طرف زیادہ رجوع ہوتے ہیں. یہ مشاہدے کی بات, عام دنوں میں آدمی اتنی عبادت نہیں کرتا جتنی رمضان میں کرتا, عام دنوں میں روزہ نہیں رکھتا رمضان میں پورے مہینے کے روزے رکھتا, عام دنوں میں تلاوت قرآن نہیں رمضان میں کر رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے کرم ہے کہ عام دنوں میں اتنی عبادت نہیں کرتا جتنی رمضان میں کرتا ہے, اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں شیطان سے دور رہتا اور رحمان سے قریب رہتا ہے. اب جو لوگ یہ مہینہ پانے کے باوجود بھی اگر ایسا کریں تو ان سے زیادہ کوئی کم نصیب یا بد نصیب نہیں ہو سکتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے اس ماہ مبارک میں روک لیں, اپنے ہاتھوں کو کسی پر ظلم اور زیادتی سے روک لیں, اپنی زبان کو فحش گوئی سے اور کسی کی دل آزاری سے روک لیں, اپنے قدموں کو غلط راستے کی طرف جانے سے روک لیں, اپنی نگاہوں کو غلط مناظر دیکھنے سے روک لیں, اپنے کانوں کو غلط بات قصدن سننے سے روک لیں. یہ تمام چیزیں اگر ہم کریں گے تو پھر حقیقت میں ہمارا روزہ روزہ ہو. اب روزہ ہے نا, ایک ہے تو عوام کا روزہ, ایک ہے خواص کا روزہ, اور ایک ہے اخص الخواص کا روزہ. عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ صبح سے شام تک کھانے پینے کی چیزوں سے رک گئے, روزہ ہو گیا, باقی چیزیں جاری ہیں, جھوٹ بھی جاری ہے, فحش گوئی بھی جاری ہے, ساری چیزیں. خواص کا روزہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک کھانے پینے کی چیزوں سے عمل تسبیح سے اپنے آپ کو روک لیا, اس کے ساتھ فحش گوئی سے غلط باتوں سے اپنی زبان کو روک لیا. اخص الخواص کا روزہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ تم جب روزہ رکھو تو تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو, تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہو, تمہارے کان کا بھی روزہ ہو, تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہو, تمہارے پیر کا بھی روزہ ہو. یعنی تمہاری آنکھ نہ وہ منظر دیکھے جو خدا نہیں چاہتا, تمہارا کان وہ چیز نہ سنے جو خدا نہیں چاہتا, تمہاری زبان وہ بات نہ بولے جو خدا نہیں چاہتا, تمہاری نگاہ وہ منظر نہ دیکھے جو خدا نہیں چاہتا, تمہارا ہاتھ وہ کام نہ کرے جو خدا نہیں چاہتا, اور تمہارا پیر اس طرف چل کر نہ جائے جو خدا نہیں چاہتا. جب اس طرح اپنے آپ کو تمام چیزوں سے روک لیا, حقیقت میں روزے کے فیوز و برکات, اس کے تمام فوائد آپ کو حاصل ہو, روحانی جسمانی ظاہری باطنی تمام فوائد آپ کو حاصل ہو گئے. تو جب ہم روزہ رکھیں اور یہ تمام چیزیں کریں, یعنی روزہ بھی ہو جھوٹ بھی ہو ساتھ میں غیبت بھی ہو نمازوں کی پابندی بھی نہ ہو, تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے, سرکار نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا, بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتے. فحش گوئی بھی چل رہی ہے, جھوٹ بھی ہے, غیبت بھی ہے, نمازوں کی پابندی نہ کرنا یہ بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. تو پھر ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ ان کو صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے, اس کے علاوہ کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. تو اگر ہم بھوکے پیاسے بھی رہیں اور اجر و ثواب نہ ملے, اس کے فیوز و برکات کو ہم نہ پا سکیں, تو پھر ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ آپ روزہ رکھیں, اس کے طریقے کے ساتھ اس کے تمام ارکان کو ادا کرتے ہوئے, اس کے آداب کو بجا لاتے ہوئے, اور اخص الحواس کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں کہ جب روزہ رکھ لیا تمام چیزوں سے آپ پاک ہو گئے. اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط بات کر رہا ہے, کوئی تکرار کر رہا ہے, کوئی فحش گوئی کر رہا ہے, آپ کہہ دیں میں روزے دار ہوں, صرف اتنا کہہ دیں میں روزے دار ہوں, اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے کہ آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اپنے آپ کو روک لیا. آپ اس کو مار سکتے ہیں لیکن آپ نے روک لیا. آپ اس کو جھڑک سکتے ہیں لیکن آپ نے روک لیا. فحش گوئی کر سکتے ہیں لیکن اپنی زبان کو روک لیا. تو یہ چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ اور اس پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے. رمضان المبارک میں ایک عبادت ہے اعتکاف. 10 دن تک مسلمان اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے, اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سائل کسی سیٹھ کے دروازے پر آ کر اپنا بوریا بستر ڈال دے کہ تو دے گا تو میں ٹلوں گا ورنہ نہیں ٹلوں گا. یہی معتکف کی کیفیت ہے. اپنے گھر سے وہ بوریا بستر اٹھا کے اللہ کے گھر میں, مولا تو دے گا تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان 10 دنوں کا اعتکاف کیا وہ ایسا ہے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے, اس کے برابر ثواب. لیکن اس ثواب کو بھی ہمارے مسلمان بھائی بہت سے ضائع کر دیتے. وجہ کیا ہے؟ ابتدا میں شوق میں بیٹھ گئے, ہمیں اعتکاف کرنا ہے. وہ کہتا ہے ہمیں اعتکاف کرنا ہے, اس مسجد میں نام لکھوایا, یہاں کیا, وہ کیا, تیاری ہو رہی, بیٹھ گئے جا کر. اب ظاہر ہے اعتکاف میں باہر تو نکلنا نہیں. ایک دن تو گزر گیا, دوسرے دن پریشان ہو گئے, ادھر نہیں جا سکتے, ادھر نہیں جا سکتے, مسجد کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے. اب وقت گزارنا مشکل, کیسے وقت گزاریں؟ کبھی باتیں کر رہے ہیں, کبھی موبائل استعمال کیا جا رہا ہے, نوجوان لڑکے ایک جگہ بیٹھ گئے ہنسی مذاق کر رہے ہیں, اپنے اس عبادت کو ضائع کر دیتے. اس کے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں 10 دنوں میں جو اوقات ہیں ان کو مینج کر لیں, پہلے سے ترتیب دے لیں. مجھے رات میں جاگنا ہے, صبح فجر کے بعد سونا ہے, اتنے گھنٹے مجھے سونا ہے, اس کے بعد تلاوت قرآن ہے, اس کے بعد پھر نوافل ہے, اس کے بعد ذکر اذکار ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, دینی کتابوں کا مطالعہ ہے, وہ آپ کر سکتے. پہلے سے جب آپ ترتیب دے دیں گے آپ کو ٹائم ایسے گزر جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. اور لوگ کیونکہ ایسا نہیں کرتے اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں, موبائل استعمال کرتے ہیں, آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں, فحش گوئی کرتے ہیں, فضول ٹائم اپنا جو ہے ضائع کرتے ہیں اور اس اعتکاف کی اس عظیم عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں. تو کیونکہ آخری عشرے میں شب قدر ہے اور 21ویں سے لے کر 29ویں تک حدیث شریف میں حکم ہے کہ تلاش کرو. تلاش کرنے کا مطلب یہ کہ تم جاگو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ شب قدر کس رات میں ہے اور شب قدر مجھے دکھائی گئی, میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا, درمیان میں 2 آدمی لڑ رہے تھے, میں ان میں صلح کرانے کے لیے رک گیا, مجھ سے بھلا دی گئی. بھلا دی گئی, اب تم تلاش کرو. یہ نہیں فرمایا کہ میں بھول گیا. کیوں؟ اگر یہ فرماتے میں بھول گیا تو بھولنا تو ایک بیماری ہے, بھولنا ایک بیماری ہے. اور اگر یہ کہتے کہ میں بھول گیا تو لوگ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بھول کی بیماری تھی, تو یہ احکامات اسلام کیسے پہنچائے؟ بھولا نہیں, بھلا دی گئی. بھلا دی گئی کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بھول میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے. ہماری بھول میں نقصان ہے، نبی کی بھول میں فائدہ ہے. ہم بھولتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، اور نبی کو اگر کوئی چیز بھلا دی جاتی ہے تو امت کے لیے کوئی نیا طریقہ وضع ہو جاتا ہے. سجدہ صاف کا طریقہ ہمیں ملا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھول کی وجہ سے، بھلا دی گئی، بھول پیدا کر دی گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو سجدے فرمائے، سجدہ صحف کا طریقہ معلوم ہو گیا کہ اگر نماز میں بھول جاؤ تو سجدہ صحف کر. تو ہماری بھول میں نقصان ہے، نبی کی بھول میں امت کے لیے فائدہ ہے. کوئی نیا حکم آ جاتا ہے، نیا طریقہ وضع ہو جاتا ہے. تو جب ہماری بھول ان کی بھول کی طرح نہیں ہو سکتی تو ان کی طرح کیسے ہو سکتی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جتنے احکامات نازل فرمائے یہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے امت تک پہنچے. ذکر ہو رہا تھا اعتکاف کا، تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس سے پہلے ہم سے رابطہ کر لیں. کسی بھی مسجد میں بیٹھیں ہم ان کو ایک پورا شیڈول پڑھنے کا بتا دیں گے کہ کس وقت ان کو کیا پڑھنا ہے، اسی لحاظ سے وہ پڑھیں. 9 دن یا 10 دن ایسے گزر جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ خدا نہ خواستہ بیزار ہو جائیں. جیسے بہت سے لوگ جو ہیں بیٹھ جاتے ہیں، بعد میں ان کو ٹائم گزرا نہیں جاتا، گزرتا نہیں ٹائم، کیسے ٹائم گزرے. اسی لیے وہ 29 رمضان کو پہلے سے بستر باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں. آج چاند ہوگا ضرور، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی اثر کا وقت ہے، ابھی مغرب کے وقت چاند دیکھ. نہیں نہیں آج ہوگا ضرور، دیکھ لینا، کل عید ہے. دعا کر رہے ہوں گے کہ شاید آج ہو جائے تو ایک دن بچ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ شوق سے بیٹھے ہیں تو شوق اور ذوق کے ساتھ اٹھیے، اور اس طرح اٹھیے کہ آپ کو محسوس ہو کہ کاش ایک دن اور ہوتا تو میں ایک دن اور عبادت کر. یہ کیفیت ہونی چاہیے، عبادت کی لذت، عبادت کی لذت حاصل کیجئے اور خشوع اور خضوع اپنے اندر پیدا کیجئے. روایت میں آئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا 10 دن. 10 دن پورے ہو گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی اعتکاف کیا، اعتکاف ختم ہو گیا، سب اپنے گھروں کو چلے گئے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے آپ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، وہ آگے ہے. جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، سب کو بلا لیا، آ جاؤ پھر اعتکاف کریں گے. وہ پھر آ کر اعتکاف میں بیٹھ گئے. دوسرے عشرے کا اعتکاف ہوا، پھر سب گھر چلے گئے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے. حضور نے پھر بلایا، پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف. کیا مطلب؟ شب قدر آخری عشرے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تلاش کیا. اور صحابہ کی کیفیت دیکھو، 10 دن اعتکاف کر کے گھر گئے، دوبارہ پھر آ گئے، پھر گھر گئے، دوبارہ تیسری مرتبہ پھر آ گئے. ذوق اور شوق تھا. ہم تو 10 دن کرنے میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں. تو اعتکاف میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ساری شب قدریں، یعنی جتنی بھی راتیں ہیں سب آپ کو مل جائیں. ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اعتکاف میں نہ بھی ہیں تو جتنی بھی راتیں آ رہی ہیں ہر رات کو جا کر گزار دیجیے، اور شب قدر سمجھتے ہوئے گزار دیجئے. بزرگوں نے فرمایا کہ جو ساری راتوں کو جا کر گزارے گا اللہ تبارک و تعالی ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر دے، ہر رات کا ثواب. قرآن نے کہا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. برابر نہیں کہا، بہتر. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے عابدوں اور زاہدوں کا ذکر کیا. سرکار نے فرمایا وہ ایسے تھے جنہوں نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی، دن میں جہاد کیا اور رات کو جاگ کر گزارا، دن میں روزہ رکھا رات میں عبادت کی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں اتنی نہیں کہ ہم 1000 سال یا 1000 مہینے عبادت کریں. عمریں کم ہیں تو عبادت بھی کم ہوگی. بھئی جس کی عمر 1000 مہینے یا 1000 سال ہوگی تو اس کو اتنی ثواب ملے گا، اور جس کی عمر کم ہوگی اس کو ثواب اتنا ہی ملے گا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں یعنی اس امت کی عمریں تو کم ہیں. اب آپ دیکھیں 50 سال 60 سال 70 سال بہت ہوا تو 80, اور کوئی 90 100 کو اگر پہنچ گیا تو 100 سال والے کا تو اخبار میں خبر آ جاتی ہے یہ 100 سال کا ہو گیا. اور پہلے 900 سال 1000 سال 300 سال 600 سال اتنی بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری عمریں کم ہیں تو ظاہر ہے ہماری عبادت بھی کم ہوگی, اگر 60 سال عمر ہے تو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملے, بلکہ اگر آپ اس میں سے 10 سال نکال دیں تو 50 سال کا ثواب ملے گا کہ جب تک وہ بالغ ہوا اس پر احکامات لازم ہوئے تب اس نے عبادت شروع کی. تو اگر 60 سال کی عمر ہے تو چلو 50 سال کا ثواب اس کو مل گیا, اس نے فوراً عبادت شروع کر دی. لیکن پھر بھی 1000 سال والا تو آگے بڑھ گیا یا 1000 مہینے والا آگے بڑھ گیا. جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تشویش ہوئی اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ امت تو خیر امت ہے, قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو. تو بہترین تو ہم ہیں اور ثواب ہم سے پہلے والوں کا زیادہ ہے. سوچنے والی بات ہے نا, اگر ہم بہترین ہیں تو ہمارا ثواب زیادہ ہونا چاہیے. تو بہترین امت تو ہمیں کہا اور ہم سے پہلے جو امتیں ہیں ان کا ثواب بھی زیادہ, ان کی عمریں بھی زیادہ, پھر تو وہ اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ گئے. اور جب وہ اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ جائیں گے تو ہم خیر امت کیسے رہیں گے. جب یہ سوال پیدا ہوا اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تشویش ہوئی, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر. اے محبوب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اگر کہ آپ کی امت کی عمریں کم ہیں لیکن ہم ان کو ایک رات ایسی عطا کر دیتے ہیں, اگر یہ صرف ایک رات عبادت میں گزار دیں 1000 مہینے سے بڑھ کر ثواب لے. پہلی امتیں 1000 مہینے عمر ہو تب 1000 مہینے کا ثواب, اور ہماری عمر کم اجر و ثواب زیادہ. پتہ چلا کہ حضور کی امت کے لوگ وہ مزدور ہیں جو کام تھوڑا کرتے ہیں اجرت زیادہ پاتے. کام تھوڑا ہے نا بھائی, ایک رات گزار دو اور اجرت 1000 مہینوں سے بڑھ کر. برابر نہیں کہا, خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہو تو اس میں جتنی بھی راتیں ہیں آپ اس کو جاگ کر گزاریں. تو جب یہ تمام راتیں جاگ کر گزاریں گے تو جس رات میں شب قدر ہوگی ایک تو اس کا ثواب ملے گا, اور بزرگوں نے کہا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر عطا کرے. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں. تو یہ رمضان المبارک کی خاص خاص عبادات ہیں, تراوی ہے, روزہ ہے, اعتکاف ہے, شب قدر ہے, یہ پورا مہینہ جو ہے یہ رحمتوں اور برکتوں کو لے کر اپنے ساتھ آ رہا. اب کون کتنا حاصل کرتا ہے یہ اس کی ہمت پر ہے, یہ اس کی نیت پر ہے. ابھی سے آپ نیت کر لیں کہ مجھے پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں, ثواب ابھی سے شروع ہو جائے گا. نیت کا ثواب پہلے سے شروع ہو جاتا. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جتنی عبادات ہیں رمضان المبارک کی اس کو صحیح طریقے سے انجام دیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے, مشائخ طریقت نے دعائیں حفظ البحر کا چلہ رمضان المبارک میں رکھا کہ اس کے فیوز و برکات بڑھ جائیں. اس کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. سفر میں بھی ایک چلہ ہوتا ہے جو 3 دن کا ہوتا ہے, ترک حیوانات جلالی اور جمالی کے ساتھ, لیکن اس میں کیونکہ موکلات کی حاضری ہوتی ہے وہ شیخ کی نگرانی میں خانقاہ میں کیا جاتا ہے, اس لیے وہ کم لوگ کرتے ہیں. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. اور میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو رمضان المبارک میں کر دیا آسانی کے لیے, ورنہ آپ یہ سوچیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ 40 روزے کون رکھے گا؟ کوئی رکھ سکتا ہے؟ رمضان کے بڑے مشکل سے رکھتے ہیں تو پھر آگے تو پھر ایسا نہیں کہ نہیں رکھتے, بہت سے رکھنے والے بھی ہیں, شہید کے بھی روزے رکھتے ہیں, لیکن اس میں آسانی یہ ہے کہ 29 یا 30 روزے رمضان المبارک میں سب کے ساتھ گزر جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے، عید کا دن چھوڑ کر 10 یا 11 روزے آپ رکھ لیں، اس میں شہید کے روزے بھی آ گئے. تو اس چلے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے بھی ہو گئے، شہید کے روزے بھی ہو گئے، 4 روزے اور آپ نے رکھے، 40 پورے ہو گئے، کام ہو گئے، چلہ پورا ہو. کتنا آسان کر دیا بزرگان دین نے اس کو، تاکہ لوگ اس طرف آئیں، اپنے قلب کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن اور منور کریں. اگر پھر بھی ہم نہ کریں تو ہم سے زیادہ بدنصیب اور کوئی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی بہت سے حضرات نے دعائیں ذوالبحر کی اجازت لی، اور گزشتہ نشست میں بھی ہم نے کہا تھا، اب یہ کیونکہ رمضان المبارک سے پہلے آخری نشست ہے، اب اس کے بعد رمضان المبارک میں نشست نہیں ہوگی، پھر 40 روزے پورے کرنے کے بعد نشست ہوگی. اس لیے اس نشست میں ہم تمام حضرات کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ جو دعائیں ذوالبحر کا چلہ کرنا چاہیں، جنہوں نے پچھلے سال کیا اور اس سال بھی چاہتے ہیں، ان سب کے لیے اجازت ہے، وہ اپنا نام بلال اشرفی کے پاس لکھوا دیں. اس کے بعد ہم نے ایک چیز اور بیان کی تھی کہ اللہ الصمد کا چلہ، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دعائے ذوالبحر کا چلہ نہیں کر سکتے، مثلا ان کے لیے 40 روزے رکھنا مشکل ہے، یا یہ پوری دعا جو ہے یہ پڑھنا مشکل ہے، تو ان کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے اللہ الصمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے، بہت مختصر ہے، لیکن جتنا مختصر ہے اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہے. اس کا پڑھنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، روزگار میں ترقی ہوتی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں عزت ہوتی ہے، اور بے نیازی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اللہ الصمد کے معنی یہ ہیں، اللہ بے نیاز، وہ پڑھنے والا بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اس کو فکر نہیں کہ کیا ہوگا، سب اللہ پر بھروسہ رکھے گا اور سب کام اللہ رب العالمین اس کا کر دے. اس چلے کا طریقہ بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ 3125 مرتبہ روز پڑھے گا تو 40 دن میں 1,25,000 ہو جائے گا، یہ طریقہ ہے. لیکن اس میں ایک آسانی ہم نے یہ کی ہے کہ جو لوگ 40 روزے نہیں رکھ سکتے وہ بھی یہ کر سکتے. مثلا 40 روزے اگر رکھیں گے تو ظاہر ہے اجر و ثواب زیادہ ہے، اس میں شہید کے روزے بھی آ جائیں گے اور 40 روزے بھی پورے ہو جائیں گے، چلے کا ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ 40 روزے نہیں رکھ سکتا، کم سے کم کوشش کرے کہ رمضان المبارک کے فرض روزے تو مکمل کر لے، اور اس کے بعد وہ روزے نہ رکھے لیکن اللہ الصمد وہ پڑھ سکتا ہے. اور اس میں پرہیز بھی نہیں، لیکن دعائے ذوالبحر کے چلے میں پرہیز بھی ہے، انڈا مچھلی اور گائے کا گوشت یہ نہیں کھانا 40 دن تک. اس پرہیز کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کا اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کو پا لیں گے. بزرگان دین نے یہی طریقہ رکھا، اور 40واں دن جو 40واں روزہ ہوگا وہ درگاہ شریف میں کھلے گا، اور یہیں پر فاتحہ ہوگی، اور صاحب حزب البحر حضرت شاہ ابو الحسن علی شاذلی رحمتہ اللہ علیہ کی روح مبارک کو اس کا ثواب پہنچایا جائے، جن کی وجہ سے یہ دعا ہمیں عطا ہوئی. یہ ایک روحانی تحفہ ہے، اسی لیے اس روحانی تحفے کو روحانیت کے موسم بہار رمضان المبارک میں رکھ دیا، تاکہ ویسے آپ پڑھیں تو اگر ایک نیکی کا ثواب ایک ہے تو رمضان المبارک میں 70 گنا ہے. نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، اور فرائض کا ثواب اس سے بھی دگنا، یہ رمضان المبارک کی فضیلت، اس لیے اس کو رمضان المبارک میں کر دیا. یہ تمام جو لوگ کرنا چاہیں وہ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے، گزشتہ سال بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ تمام حضرات اور خواتین جو سلسلے میں داخل ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ رمضان المبارک میں ایک کلام پاک ضرور مکمل کریں، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ دو بھی کر سکتے ہیں، تین بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ایک کلام پاک ضرور مکمل کریں. اور جو حضرات مرد اور خواتین میں سے ایک کلام پاک رمضان المبارک میں مکمل کریں گے، وہ بالکل دیانتداری کے ساتھ رمضان کے بعد اپنا نام لکھوا دیں، ان کو ایک تحفہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو زیادہ کرے تو اور بھی اچھا ہے، آپ دو کر لیں، تین کر لیں، اور اس میں حساب یہ رکھیں کہ 29 دن کا حساب رکھیں، 30 دن کا نہیں رکھیں. اگر آپ یہ کریں گے کہ میں 30ویں دن میں قرآن کریم مکمل کر لوں، और चांद हो गया 29 का, तो फिर क्या होगा? इसलिए 29 का आप 29 दिन का हिसाब रखें, सहरी के बाद, इफ्तार के बाद, इफ्तार से पहले, सहरी से पहले, तरावी के बाद, हर वक्त आप पढ़ सकते हैं। एक पारा रोज पढ़ लें, आधा पढ़ लें, डेढ़ पढ़ लें, इस तरह अपने हिसाब से सेट कर लें। एक कलामे पाक तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई मसला नहीं। और इसके रखने की वजह एक ये भी है कि आप देखते हैं कि आम दिनों में हमें कुरान मजीद फरकान हमीद पढ़ने की फुर्सत ही नहीं मिलती, हालांकि एक बहुत बड़ा अलमिया है। सरकार ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान दूर भाग जाता, और यहां शैतान तो घर में ही बैठा, हम पढ़ते ही नहीं। जब किसी का इंतकाल हुआ तो सिपारा लेकर बैठ गए, जब कहीं सोयम हुआ, चालीसवां हुआ तो कुरान खानी हो गई, उसी में पढ़ते। कौन आदमी है जो कहे कि हां मैं पूरे साल पढ़ता हूं? बहुत से ऐसे भी हैं जो पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप इस माह मुबारक में ये तहैया कर लेंगे, अभी से नियत कर ले, इंशाल्लाह एक कलामे पाक जरूर मुकम्मल होगा, और एक का सवाब नहीं 70 गुना ज्यादा सवाब मिले। हर अमल का सवाब दुगुना है। मसलन अलिफ लाम मीम, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, आपने अलिफ लाम मीम कहा 30 नेकियां नामा अमाल में लिख दी गई सिर्फ अलिफ लाम मीम कहने से। और जब पूरा कुरान पढ़ ले जाए तो कितनी नेकियां हो जाएंगी, और फिर उन्हीं नेकियों को 70 गुना बढ़ा दें तब कितना हो जाए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का करम ही करम। इसके अलावा भी हमने आम दिनों में आप हजरात को ये बताया था, शायद आपको याद हो, और हो सकता है कि कोई इस पर अमल कर रहा हो, हर रोज फजर के बाद एक सफा जरूर पढ़ें, और एक सफा पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगता। एक पारे में 10 सफे होते हैं, 10 दिन में एक पारा मुकम्मल, ठीक है ना? एक सफा आप पढ़ लें, कम से कम, ज्यादा हो तो आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। आपने एक सफा पढ़ा, उस पर निशानी लगा दी, बंद करके रख दिया, दुआ कर ली, चले गए। और कभी टाइम है, ज्यादा वक्त आपके पास है, आप 2 सफे पढ़ लें, 3 सफे पढ़ लें, फिर निशानी लगा दी, बंद कर दिया, दूसरे दिन फजर के बाद फिर शुरू, 5 मिनट भी नहीं लगते। और अगर कोई आराम आराम से पढ़े, बहुत आराम से अटक के पढ़ रहा है, चलो 10 मिनट लग गए, तो क्या आप रोजाना 10 मिनट अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? आम दिनों में, रमजान की बात नहीं कर रहा, आम दिनों में अगर आप अपना ये मामूल बना लें कि मुझे रोजाना फजर के बाद कुरान मजीद की तिलावत करनी है, ये नहीं कि बहुत बड़ा रुकू पढ़ना है, वो पूरा पारा पढ़ना है, सिर्फ एक सफा आप पढ़ें, बस एक सफा आप पढ़ेंगे पूरा कलाम पाक मुकम्मल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चले। तो इसको भी अपना मामूल बनाइए, रमजान मुबारक के अलावा इसको मामूल बनाइए। हदीस शरीफ में है कि एक आदमी है जो अटक अटक के पढ़ता है, और एक आदमी है जो रवानी के साथ पढ़ता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो रवानी के साथ पढ़ता है उसे एक अजर मिलेगा, और जो अटक अटक कर पढ़ता है उसे 2 अजर मिले। क्या मतलब? वो पढ़ा हुआ नहीं है, वो कोशिश कर रहा है पढ़ने की, या उसकी जबान में लुकनत है, या कोई परेशानी है, फिर भी वो पढ़ रहा है, तो अल्लाह की तरफ से 2 अजर उसे मिले। तो अगर हम में से हर शख्स तिलावत कुरान को अपना मामूल बना ले, तो उससे घर में बरकत होगी, रहमतें नाजिल होंगी, शैतान दूर हो जाएगा, रहमान करीब हो जाएगा, और सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो ये तो रमजान के अलावा का शेड्यूल है जो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन रमजान मुबारक के मुताबिक हमने आपको बता दिया कि इसमें ये तमाम चीजें करनी है, रोजे रखने हैं, तरावियां पढ़नी है, एक कलाम पाक मुकम्मल करना है, दुआए हिज्जुल बहर का चिल्ला करना है, और जो नहीं कर सकते वो अल्लाह समद का चिल्ला करें जरूर। और दूसरी बात ये है कि इस माह मुबारक में तमाम हजरात ये कोशिश करें कि जो साहिब खैर हैं जकात जरूर अदा करें। अक्सर लोग इससे गाफिल हैं, और बहुत सों की इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है, तो उस तरफ भी तवज्जो दें, और इसमें कोशिश करें कि जो ऐसे लोग हों आपकी नजर में उनको आप जकात दें, और जो ऐसे इदारे हैं वहां पर आप जकात दें। तो ये भी एक चीज फर्ज है, और इस पर भी तवज्जो होनी चाहिए, जो हमारे अहले खैर हजरात की तवज्जो नहीं है। ये तमाम चीजें अपने जहन में रखें, اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو کہ جو آپ پوچھنا چاہیں تو وہ آپ رمضان المبارک سے پہلے یا اس دوران بھی چلے کے دوران بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں. رمضان المبارک میں ذکر تراویح کے بعد ہوگا, نشست 40 روزوں کے بعد ہوگی, رمضان میں نہیں ہوگی. باقی درگاہ شریف کے جو معمولات ہیں وہ اسی طرح ہوں گے. نوچندی جمعرات اسی طرح ہوگی, ساری رات کا پروگرام ہے, اس میں سحری کا بھی انتظام ہوگا. اسی طرح ختم خواجگان جو جمعے کے بعد ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہوگا. تمام کام اسی طرح ہوں گے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے اس تربیتی نشست کے. یہ رمضان المبارک سے پہلے آخری نشست ہے, انشاءاللہ 40 روزوں کے بعد پھر یہ نشست ہوگی. جن حضرات نے اب تک نام نہیں لکھوایا وہ اس میں نام لکھوا لیں چلے کے لیے اور اللہ سمجھ کے لیے. باقی تمام چیزیں ہم نے بتا دی ہیں, اور دعائے عز البحر کے چلے کا پورا طریقہ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور تمام حضرات کے لیے اس کے پڑھنے کی اجازت. آئیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما, یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما, جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرم بردار بنا. یا اللہ ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دے, یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دے, یا اللہ ہمارے انتشار کو اتحاد سے بدل دے, یا اللہ ہماری ریاکاری کو خلوص سے بدل دے, یا اللہ ہماری آپس کی عداوت کو محبت سے بدل دے, یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر. اے اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں, اور موت دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے, مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما, ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما, ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما, ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما, ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.